السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
چارسد میں باچاہل یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، کم از کم 20 افراد ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شموم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نیپال کے وزیر وشویندر پاسوان نے نئی دہلی میں سیاسی لیڈروں اور مسلم شخصیات سے ملاقات کی اور نیپال میں اقلیتوں اور دلتوں کو ریزرویشن دیے جانے کا وعدہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف فوجی آپریشن پر تبادلہ خیال، امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر 3 ہفتوں میں 26 وزراء کے ساتھ بریسلز میں ملاقات کریں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں دہشت گردوں نے باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کر کے 21 افراد کو ہلاک اور تقریباً 60 کو زخمی کر دیا ہے۔ سیکیورٹی افواج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد بھی ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس بارے میں سنیے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں ایک یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 حملہ آور بھی مارے گئے۔ حکام کے مطابق بدھ کے صبح مسلح دہشت گرد دن کا فائدہ اٹھا کر یونیورسٹی کی اگلی دیوار پلان کر داخل ہوئے، لیکن یونیورسٹی کے محافظوں کی طرف سے ان پر کی گئی فائرنگ کے باعث دہشت گرد طلبہ کے ہاسٹلز کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں سے کاروائی شروع کی۔ اس دوران پولیس اور فوج کے دستے بھی یہاں پہنچ گئے اور دہشت گردوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ طلبہ اور یونیورسٹی میں موجود دیگر لوگوں کو یہاں سے نکالنا شروع کیا۔ مرنے والوں میں یونیورسٹی کے ایک استاد حامد علی اور طلبہ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق حملے کے وقت یونیورسٹی میں تقریباً 3000 کے لگ بھگ طلبہ اور دیگر عملہ موجود تھا، جبکہ یہاں قوم پرست رہنما باچا خان کی یوم وفات کے سلسلے میں ایک مشاعرے کی تیاری بھی جاری تھی۔ اس واقعے کی ذمہ داری سے متعلق بھی متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان کے گیدڑ گروپ کے کمانڈر عمر منصور نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ٹی ٹی پی کی ترجمان محمد خراسانی نے اس واقعے کی مذمت کرتی ہوئے اسے شریعت کی منافی قرار دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملوروں کی شناخت کے لیے فرانزک تجزیہ کیا جائے گا اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم طالب علموں اور عام شہریوں کو ہلاک کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرایا کہ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صوبے کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے حفاظتی انتظامات کے علاوہ ہدایات بھی جاری کر رکھی ہے۔
سیکیورٹی گارڈز نے بڑا زبردست رول ادا کیا، تو پولیس بڑی جلدی پہنچی، اور اس کے بعد جو میں پاکستانی فوج کے دھن کے باوجود ہیلی کاپٹرز پہنچے اور اس کی وجہ سے بچ گیا، یعنی یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ پختونخوا میں 64,000 تعلیمی ادارے ہیں، یہ تو ناممکن ہے کہ پولیس ساری ڈیفینڈ کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے پریکاشنز لی ہوئی ہیں، ہدایت کی ہوئی ہے۔ اب اس یونیورسٹی کے پاس 54 گارڈز تھے، اس سے زیادہ اور کیا اپنی پریکاشن کوئی لے سکتا ہے۔
بدھ کی سپہر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی چارسدہ کی اس یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں انہیں حملے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو چارسدہ سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان دہشت گردوں کے حملے میں 100 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد سے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکورٹی کو مزید سخت کرنے کے اقدامات کیے گئے تھے۔ بدھ کو ہونے والے حملے کے بعد صوبے میں سرکاری طور پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ چارسدہ میں تمام تعلیمی ادارے 31 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے چارسدہ کے واقعے پر ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
چارسدہ یونیورسٹی پر حملے سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کچھ دیر پہلے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کی ہے اور اس بارے میں بتایا ہے کہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس واقعے سے متعلق غور و خوض کیا گیا ہے اور اس بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہو چکی ہیں کہ دہشت گرد کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس نے انہیں بھیجا تھا اور حملے کے پیچھے کون سے ہاتھ ممکنہ طور پہ کار فرما ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے. محمد اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسلام آباد سے. اشتیاق، بہت شکریہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ، اس سے کچھ مزید تفصیلات شیئر کیجیے.
جی، آپ نے بالکل درست کہا. انہوں نے یہی کہا کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا اور اس میں کون انہیں ہدایات دے رہا تھا، اس تک معلومات انہیں مل گئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اس حملے میں 20 افراد ہلاک ہوئے، 4 دہشت گردوں کو مارا گیا اور جو 20 افراد کی ہلاکت ہوئی ان میں 18 طالب علم تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملے کے دوران دہشت گرد آپس میں بات چیت کے لیے موبائل فون استعمال کر رہے تھے اور موبائل فون سے زیادہ سے زیادہ جتنا ڈیٹا تھا وہ حاصل کر لیا گیا ہے اور اب اس کی جانچ کی جا رہی ہے.
یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کیا موبائل فونز بیرون ممالک سے آپریٹ ہو رہے تھے، کسی پڑوسی ملک سے؟
جی، ان میں انہوں نے کہا کہ ایک موبائل فون ایسا تھا جس میں افغان سے استعمال ہوئی تھی اور افغانستان ہی سے وہاں سے بات چیت ہوئی. تاہم انہوں نے جس طرح پشاور میں اسکول کے حملے کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کی ہدایات، اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی، اس مرتبہ ایسا کوئی واضح بیان دینے سے انہوں نے گریز کیا. اور اب سے کچھ دیر پہلے وزارت داخلہ کا ایک بیان ہم تک پہنچا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چاروں حملہ آور تھے ان کی انگلیوں کے نشانات سے فنگر پرنٹس کے بعد نادرا میں بھی ان کا پتہ لگا دیا گیا ہے اور اس بارے میں بھی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان سے معلومات شیئر کی گئی.
بہت شکریہ اشتیاق، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور سیاسی قیادت نے باچا خان یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں پاکستان کی یونیورسٹی پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کی اور امریکہ کی طرف سے بھی دہشت گردی کے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. ایک بار پھر تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے علاوہ ملک کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین نے چارسدہ میں یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم متحد ہے. پاکستان میں جمعرات کو یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. وزیراعظم عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں. تاہم ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم نواز شریف کو حملے کے بعد کی صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا ہے. انہوں نے ٹیلی فون پر فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف سے بھی بات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم اور فوج کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر شیری رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں.
جی، کمر تو توڑنا ایک آسان کام نہیں ہے جو 30 سال سے دہشت گرد منظم ہیں اور افغانستان سے بھی اس صوبے کی بارڈر لگتا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن پورے ملک نے ایک جسے کہتے ہیں اپنی ساری قوت دی ہوئی ہے اس حکومت کو، سارا ایک اجتماعی شراکت داری سے نیشنل ایکشن پلان بنا کے دے دیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں سلب ہوئی ہوئی ہیں کہ بھائی جو جس انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے آپ استعمال کریں، جو وسائل کی ضرورت ہے آپ استعمال کریں. سینٹ میں تو ہم نے کہا تھا کہ اب 2 ارب روپے آپ اور ڈالیں اس پلان میں اور ہمیں کہہ دیا گیا نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیسے کہہ سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے؟ جب ثانیہ ہوتا ہے تو سوال اٹھتا ہے، ثانیہ ہوتا ہے تو بچوں کی I'm sorry, I don't believe in channeling outrage like this اور تحمل سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ جب بھی اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے تو ہی آپ مل جل کے سر جوڑ کے بات کرتے ہیں. یہ تو روٹین میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہونی چاہیے، وار روم چلنے نہیں بنی ہے. تو افسوس بھی ہو رہا ہے، غم و غصے کا بھی اظہار ہوگا، خون کے آنسو، یہ پورا ملک رو رہا ہے.
صوبہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کاروائیوں میں ایک مرتبہ پھر تیزی قابل افسوس اور باعث تشویش ہے۔
یہ جی بہت تشویشناک اس لیے ہے کیونکہ جو ایک دیکھا تھا ہم نے ایک پیریڈ خاموشی کا، اب اس میں دوبارہ تیزی آ گئی ان کی ایکٹیویٹیز میں۔ تو اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ہماری نیچرل، ہماری جو نیشنل ایک سائیکی ہے یا جو طریقہ کار ہے ہمارا، کہ جب دو تین دن ایک ہفتہ آرام سے گزر جائے تو پھر ہم اپنے جتنے بھی وہ ہیں گارڈز ہیں وہ ہم نیچے کر لیتے ہیں اور ہم کمپلیسنسی میں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس خطرہ ٹل گیا ہے اور اب سب امن امان ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو ایک لمبی جنگ ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کی کوئی ایک آپ لائن نہیں ڈرا کر سکتے کہ آپ کے ملک میں اب یہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ یہ آپ کو اسی طرح 24 گھنٹے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ ویجیلنس پہ رہنا ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا دہشت گردوں کے خاتمے ہی میں ہے۔
یقیناً بہت تشویشناک ہے اور یہ ایک ریئیکشن تھا، جیسے جیسے پاکستان سے ان کا صفایا ہوتا جا رہا ہے، یہ کارنر ہوتے جا رہے ہیں اور اب پنجاب میں بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، تو وہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے جس کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئے گا۔ انشاءاللہ اس کا مقابلہ ہی کرنا ہمارے لیے جو راستہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہم نے جب تک ڈسٹروائے نہیں کیا تو پاکستان بچ نہیں سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اس کے اوپر متحد ہے، اور یہ جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے سافٹ ٹارگیٹس کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں، یہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان کا ایجنڈا، اپنے ایجنڈے کو یہ خود تباہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی قوم یونائٹیڈ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو ختم کریں گے۔
امریکہ اور بھارت نے بھی پاکستان میں بدھ کو ایک یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں سفیر ڈیوڈ ہیل نے دہشت گردی کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں کی طرف سے انسانی جانوں کی بے توقیری قطعاً ناقابل قبول ہے۔ ادھر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پاچا خان یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے باچا خان یونیورسٹی چارسدہ پر ہلاکت خیز حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ محکمہ خارجہ سے جاری مذمتی بیان میں امریکہ نے کہا ہے کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات خاص طور پر افسوسناک ہے کہ یہ دہشت گرد تعلیمی اداروں کو ہدف بناتے ہوئے پاکستان کی آئندہ نسلوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کی حکومت بیان کے مطابق اس مشکل وقت میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ باچا خان یونیورسٹی پر وحشیانہ حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں بنیر کا ایک نوجوان ساجد حسین بھی تھا۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے بنیر میں ان کی والدہ ضمیر شاہ اور بھائی فرزند حسین سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہولناک واقعات کی سنگینی کو کوئی میڈیا، کوئی دانشور اور کوئی بھی سیاسی رہنما نہیں، بلکہ صرف وہ بیان کر سکتے ہیں جن کے گھر کا چراغ بجھا ہو۔ ویسے تو ہر موت المناک ہوتی ہے، مگر اپنے بچے کو مرتے دیکھنے سے زیادہ بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بنیر میں ساجد کے والد ضمیر شاہ صاحب سے تدفین کے چند گھنٹوں بعد میری بات ہوئی تو وہ حیرانی سے یہی سوال بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔
مر گیا تھا تو یہ پتا نہیں کس نے مارا، تو وہ لوگ کو پتا ہے کہ ادھر موجود ہوتے تھے۔ ماتا بچے کا بڑا عمر تھا، یہ 4 سال کا بڑا، آئیے کیا اس کا سیمی
جی،
تین سال پلاڑی کیا تو دہشت گرد نے مار دیا، بس وہ تمہیں کیا کرتا، کیا بول سکتے۔ وہ آدمی تو موجود ہے نا، کمر سے بدلہ لے ہوئے یا کچھ کر لے ہوئے، کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مر گیا، نہیں ادھر بیٹھا ہے، تو وہاں سے یہاں سے ہمارا ہاتھ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ تو آپ لوگ کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا علاقہ دیہاتی علاقہ ہے، نہ کوئی سنتے ہیں، نہ کوئی پوچھتے، نہ کچھ کر سکتے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اچھا بیٹا تھا، کوئی شریف بچہ تھا، آپ سے پڑھائی کرتا تھا، کچھ فرق نہیں تھا، غلطی بھی سنی تھا، میں کیا بتا سکتا ہوں، جو کر سکتے ہیں کچھ لوگ کرے گا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ بے گناہ ہمارا بالکل بے گناہ، کچھ گناہ بھی نہیں کیا، کچھ قصور بھی نہیں کیا، چوری بھی نہیں کیا، اپنے پڑھائی کر گیا یونیورسٹی میں، بے گناہ ہمارا۔
فرزند حسین ساجد کے بڑے بھائی ہیں اور وہ اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جی جی میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، چھوٹا بھائی ساجد حسین نام تھا اس کا، میں بی ایس کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا، ایج تقریباً 23-24 لاکھ بکتی ہے، بچہ تو وہ ایسا تھا کہ بالکل وہ ایسا غلط قدم والا بچہ نہیں تھا، یونیورسٹی میں جو ٹائم اس نے گزارا کہ جب اس کا جو ساتھی آئے تھے اس نے بھی کہا کہ اس کا یہی کام تھا کہ صرف اپنا اسٹڈی اور اپنا نماز اور اپنا روم، کسی کے ساتھ ایسا کوئی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معمول کے مذاق کر رہے تھے وہ بھی اس نے نہیں کیا ہے، مگر گھر سے ہم نے یہ تربیت دیا تھا کہ ایک نئے نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کریں، تو وہ اس پہ اس کا عمل تھا، وہ اس نے عمل کیا تھا اس ساتھ۔ ہم یونیورسٹی جب جا رہے تھے تو ہم راستے میں جب جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسپتال میں موجود ہے، آپ اسپتال آ جائیے، ہم جب تقریباً 2 کلومیٹر پاس لے کے چلے گئے اپنے علاقے بنے میں تھے، پھر اس نے کال کیا اس کے ساتھیوں نے جو اس کے ساتھ تھے اسپتال میں، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آئے نا واپس ہو جائے، ہم آپ آ رہے تھا وہ لے کر آ رہے ہیں، تو ہم ادھر پہنچے نہیں، راستے سے واپس ہو گئے، بس تو یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، تو اللہ اس کو بھی صبر دے ہم کو بھی دے، آپ تب پن ہم نے کر لیا ابھی 6 بجے۔
ساتھ ساجد کے بارے میں فرزند حسین نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کمرے میں 5 طالب علم رہتے تھے، جن میں سے 2 تو ان کے بھائی کے ساتھ جاں بحق ہوئے اور باقی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اور کہتے ہیں،
ہم 3 تھے، یہ تیسرا تھا ہمارا بھائی اور ایک بہن ہے، یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا میرا، جی۔
تو یہ تو بہت لاڈلا بچہ ہوگا اپنے گھر کا۔
بالکل بالکل لاڈلا تھا، اس لیے پریشانی بہت ہے نا، اپنے گھر میں جب اس کا جو رویہ تھا مذاق تو سب یاد آ رہی ہے، اس کی کوئی بات تو بھولنے کا نہیں ہے، مگر کیا گن کے بتا دوں گا، مگر ہر انداز اس کا، ہر بات اس کا، ہر عادت یاد آتی ہے۔
فرزند کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ اتنا ڈراؤنا واقعہ ہو سکتا ہے، بچوں کو اس طرح مارا جا سکتا ہے؟
نہیں، ہم بالکل نہیں سوچا تھا، کیونکہ ہمارا ایسا کسی کے ساتھ کوئی یہ تا نہیں ہے نا کہ ہم سے اس طرح واقعہ ہوگا، ہم تو اس کو پڑھائی کے لیے لے کے بھیجا تھا، یہ اس کا 7th سیمسٹر تھا اور 8th لاسٹ سیمسٹر کے لیے بھی اس کیمسٹری کے لیے اس نے ایڈمیشن کل کروایا اور یہ بار آج آیا، وہ تو کیمسٹری کروا رہا تھا، باقی تو وہ تو اس کا تو یہی سوچ تھا کہ میں انسل بھی کرواؤں گا، آگے جو کچھ پڑھوں گا، مگر نصیب میں اتنا ہی تھا، بھولنے کا تو نہیں، بس اللہ رحم کرے۔ تو انتہا پسندی کی تو کوئی بھی لوگ حمایتی نہیں ہے، مگر یہ تو کسی کو پتہ چلتا نہیں ہے کہ ہے کون، کس طریقے سے کر رہے یا صحیح کر رہے، کسی کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے نا، آج تک ہمارا حکومت اس بات پہ نہیں پہنچی گئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔
سامعین، ساجد کی کہانی آج کے دن ہلاک ہونے والے ان بہت سے بچوں کی کہانی ہے جن کے گھر والے ان کے لیے بہت سے خواب دیکھتے ہیں۔
وہ ہم میں کر رہا تھا اور بھائی ایئر فورس میں ہے، 4 سال اس کا ہوں گے ایئر فورس میں،
تو آپ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے تھے،
اور خرچہ ہم کبھی کبھی گھر کا تیزی کالی پتری وغیرہ بیچ کے کروا تھا، کبھی قرض مرض لے کے اس کا خرچہ کروا لیتا، بس مشکل ہی سے ہے نا، ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ سارا غریب علاقہ ہے، تو اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تو بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، خرچہ جب وہ سیمسٹر کروا رہا تھا نا، ہر سیمسٹر کا اس کا وہ جو 7th سیمسٹر کے لیے ایڈمیشن کروا رہا تھا تو گھر آیا تھا تقریباً یہ رمضان کے بعد،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جی، کسی بھی وقت کر لیں ہم اس کے پھر ساتھ بیٹھیں گے، تو ہم میں اس کو ترجمہ آپ کو کروا دوں گا اس کی باتوں کا جو بھی ہو،
آپ کو فکر نہیں کیجیے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ کیا ساجد کی آواز ہوگی کوئی آپ کے پاس؟
مگر اس کا طبیعت ایسا تھا کہ جب گھر میں بھی آ جائے
تو سامعین، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ساجد کی آواز ہمیں ڈھونڈ کے دیں گے۔ میری کہانی میں کل میں کوشش کروں گی کہ بہت سی کہانیاں ان بچوں کی آپ کو سنا سکوں۔ تو یہ تھے چارسدہ کے وحشیانہ حملے میں ہلاک ہونے والے طالب علم ساجد حسین کے بھائی اور والد شہناز عزیز، وائس آف امریکہ اردو۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بدھ کے روز اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، اس خبر کی تفصیل کچھ دیر کے بعد آپ کو ہم سنوائیں گے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں روس کے سفارت خانے کے قریب ہونے والے خودکش کار بم حملے میں 3 خواتین سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزارت صحت کے ڈائریکٹر محمد اسماعیل کواسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بدھ کے روز کے اس دھماکے میں کم از کم دیگر 28 افراد زخمی بھی ہوئے۔ روسی وزارت خارجہ کے حکام کے مطابق روسی سفارت خانے کے عملے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے، تاہم سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے عراق میں داعش کے مظالم اور خون ریزی کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر تبصرہ کیا ہے جس کے مطابق عراق میں سال 2014 کے آغاز سے لے کر 2015 کے اختتام تک تقریباً 19,000 شہری ہلاک ہوئے اور تشدد کے نتیجے میں 30,00,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد گروپ نے تقریباً 3500 افراد کو غلام بنا رکھا ہے۔ زیلٹکا ہوک کی رپورٹ سنیے بیجت جلانی سے۔
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ان اعداد و شمار پر افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے صورتحال اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو۔ یہ اعداد و شمار بچ جانے والوں یا پھر عینی شاہدوں نے فراہم کیے ہیں، لیکن مظالم کی بیشتر تفصیلات قلم بند ہی نہیں ہوئی۔
ISIL in particular has been employing the most gruesome methods to execute people by running bulldozers over them,
by burning them alive. خاتون ترجمان روینہ شام دسانی کا کہنا ہے کہ داعش خاص طور پر لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہولناک طریقے استعمال کر رہی ہے۔ وہ زندہ لوگوں کو بلڈوزر چلا کر کچلتی ہے، انہیں زندہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا جب لوگوں کو ایک پنجرے میں بند کر کے پنجرا پانی میں پھینک دیا گیا۔ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب وجوہات بتاتے ہوئے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایک امام کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ درست طور پر نماز کی ادائیگی نہیں کرا تھا۔ پھر داعش نے بچوں کو اغوا کیا۔ ہمارے پاس تقریباً 800 بچوں کے بارے میں معلومات ہیں جنہیں اغوا کر کے لڑائی میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں مذہبی تعلیم دینے والے اسکولوں میں بھیجا گیا یا پھر براہ راست لڑائی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ داعش جب کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ وہاں تشدد ختم ہو جائے۔
We have also documented violations by pro-government forces. In some cases,
اقوام متحدہ کی ترجمان روینہ شام دسانی کہتی ہیں کہ ہم نے حکومت کی حامی افواج کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کو بھی قلم بند کیا ہے۔ بعض اوقات داعش کے مقبوضہ علاقوں سے فرار ہونے والے افراد کو یہ سیکیورٹی فوجیں گرفتار کرتی ہیں یا پھر انہیں علاقے سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس رپورٹ میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ داعش کے مظالم جانے پہچانے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ داعش کے ظلم و ستم اور مظالم کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور اس رپورٹ میں بھی ان ہولناک طریقوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو داعش اپنی دہشت گردی کی مہم میں استعمال کر رہا ہے۔ جاپان نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ عراق اور شام میں تشدد سے بچنے والے پناہ گزینوں کے لیے اضافی امداد بھیج رہا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کاشیدا کہہ رہے ہیں کہ شام اور عراق اور ہمسایہ ملکوں میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں یا وہاں سے بھاگ نکلنے والے پناہ گزینوں کے لیے ہم نے $810 ملین کی امداد کے علاوہ اضافی امداد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ میں 350 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کرتا ہوں جس کی منظوری بجٹ میں لی جائے گی۔ عراق، شام اور دوسرے مقامات پر جاری تشدد سے بھاگ نکلنے والے ہزاروں افراد اب نقطۂ انجماد سے نیچے درجہ حرارت میں بغیر کسی پناہ کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ وہ بلقان کے ملکوں سے گزرتے ہوئے مغربی یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے 3 ہفتوں میں 26 وزراء کے ساتھ بریسلز میں ملاقات کا اعلان کیا ہے، جس میں داعش کے خلاف فوجی آپریشن پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کارٹر نے پیرس میں دیگر 6 وزراء کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ ملک کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہونا ہوگا اور ہم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے قبل امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ فرانس، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور نیدرلینڈ کے اپنے ہم منصبوں کو وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح درکار کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ شدت پسند گروپ داعش نے مغوی شہریوں کے سر قلم کرنے والے اپنے دہشت گرد جہادی جان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ انٹرنیٹ پر دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ SITE کے مطابق داعش نے انگریزی زبان کے اپنے ایک رسالے میں اس دہشت گرد کو سراہا۔ پینٹاگون نے گزشتہ نومبر میں بتایا تھا کہ اسے یقین ہے کہ شام میں ہونے والے ایک ڈرون حملے میں جہادی جان مارا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند امیدواروں میں 4 سینیٹرز شامل ہیں جن میں سے 3 ریپبلکن اور 1 ڈیموکریٹ ہیں، اور ان سب کے قانون سازی کے حوالے سے مصروف شیڈولز ہیں، جبکہ ان کی صدارتی مہم کی مصروفیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل بومن نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ صدارتی پرائمری انتخابات کے نتائج کس طرح سینٹ کی اس سال کی کارکردگی پر اور اس حوالے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ سال 2017 میں کون سی پارٹی اس چیمبر کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثرہ منظر سے۔
یہ امریکی ریپبلکن سینیٹرز ہیں، مارکو روبیو اور ٹیڈ کروز، جو ریپبلکن پارٹی کے ایک پرہجوم مباحثے کے دوران ایک دوسرے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ سینیٹر ٹیڈ کروز، سینیٹر مارکو روبیو اور سینیٹر رینڈ پال ریپبلکن صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو سینیٹر برنی سینڈرز کا چیلنج درپیش ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کہتے ہیں، میں ارب پتی لوگوں کے گروہ کی نمائندگی نہیں کرتا، میں کاروباری اور تجارت پیشہ امریکیوں کی نمائندگی نہیں کرتا، میں ان کا پیسہ نہیں چاہتا۔ سینڈرز اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ وہ واشنگٹن کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریپبلکن امیدوار خود کو اس بیرونی حلقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کانگریس اور سینٹ سمیت، جس میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں، واشنگٹن کے اختیارات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار سینیٹر رینڈ پال کہتے ہیں،
This is a two-party problem. These are the two parties getting together.
یہ ایک دو جماعتی مسئلہ ہے، یہ دو جماعتیں ہیں جو ایک غیر پسندیدہ اتحاد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے مفادات کے لیے عوام سے دور کر رہی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کب واشنگٹن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے کب اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا تھا؟ صرف ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ خود ہماری پارٹی کے لیڈرز نے بھی۔ واشنگٹن مخالف پیغامات سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے اس موقف کے خلاف جاتے ہیں کہ ریپبلکنز حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We want to continue to be the kind of Senate we were this year, focusing on things that
ہم اسی قسم کی سینٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں کہ ہم اس سال رہے ہیں، جو ایسے اہداف پر مرکوز ہے جنہیں حاصل کیا جا سکتا ہے اور قانون کی شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کے۔ تجزیہ کار سٹین کولینڈر کہتے ہیں،
This is not going to be a productive year for Congress at all. What you've got is Congress being used as a campaign tactic.
یہ کانگریس کے لیے قطعی طور پر کوئی برابر سال ثابت نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کو سن 2016 کے انتخاب کے سلسلے میں انتخابی مہم کی جوڑ توڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا کہنا ہے،
The presidential candidates are not always going to want to toe the party line.
صدارتی امیدوار ہمیشہ ہی پارٹی کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتے، کبھی کبھی وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سینٹ سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں۔ ریپبلکنز کو سینٹ میں معمولی سی 4 نشستوں کی اکثریت حاصل ہے اور وہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں اپنی 2 گنا زیادہ نشستوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر صدارتی نامزدگی کا رخ سخت قدامت پسند کروز کی طرف جاتا ہے تو میکونل کا کام اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر سیاسی تجزیہ کار سٹین کولینڈر،
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ڈونٹ گیٹ الانگ ویری ویل اف ایٹ آل اف مچ میکونل ڈز اینی تھنگ ٹو انکریج
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے، اگر کچھ مطابقت ہے تو بھی۔ اگر مچ میکونل سینیٹر ٹیڈ کروز کے ووٹروں کو باہر نکلنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے مائل کرتے ہیں تو وہ دوسرے سینیٹرز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو دوبارہ انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ میکونل صدارتی مقابلے کی رسہ کشی سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس ہفتے ٹی وی چینل اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر میکونل نے کہا تھا، ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے امریکی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، اور سبھی صدارتی امیدوار اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ سینیٹر کروز امریکی ریاست آیووا میں کرائے گئے رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے میں پہلے درجے پر تھے، جہاں ووٹرز اس ماہ کے آخر میں کاکس میں حصہ لینے والے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دیکھیے وائس آف امریکہ اردو سروس کے تمام پروگرام اور خصوصی ویڈیوز کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہمارے یوٹیوب چینل پر گھر بیٹھے دفتر میں یا چلتے پھرتے. ہمارے تمام میگزین اور کرنٹ افیئر شوز, پاکستان امریکہ اور دنیا بھر کے اہم اور دلچسپ واقعات کی ویڈیو کوریج, لائیو ویب کاسٹ اور نیوز میکرز کے انٹرویوز اور بہت کچھ ہر وقت آپ کی پہنچ میں. کسی بھی وقت لاگ آن کیجیے youtube.com/user/urdu.voa.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں ایک یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں. حکام کے مطابق بدھ کی صبح مسلح دہشت گردوں نے دھند کا فائدہ اٹھا کر یونیورسٹی کی ایک بھی دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے, لیکن یونیورسٹی کے معاوضوں کی طرف سے ان پر کی گئی فائرنگ کے باعث دہشت گرد طلبا کے ہاسٹلس کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں سے کارروائی شروع کر دی. اس دوران پولیس اور فوج کے دستے بھی یہاں پہنچ گئے اور دہشت گردوں پر قابو پانے کے لیے طلبا اور یونیورسٹی میں موجود دیگر اہلکار لوگوں کو یہاں سے نکالنا شروع کر دیا. فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے, یونیورسٹی کو کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ باچا خان یونیورسٹی کے حملہ آوروں سے متعلق کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور دہشت گردوں کے اتے پتے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں. عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ باچا خان یونیورسٹی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, جس میں 20 افراد مارے گئے ہیں اور 11 زخمی ہیں. مارے جانے والوں میں 18 طالب علم اور سٹاف کے 2 ارکان شامل ہیں. امریکہ نے باچا خان یونیورسٹی چارسدہ پر ہلاکت خیز حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے, اور محکمہ خارجہ سے جاری مذمتی بیان میں امریکہ نے کہا ہے کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات خاص طور پر ہولناک ہے کہ دہشت گرد تعلیمی اداروں کو ہدف بناتے ہوئے پاکستان کی آئندہ نسلوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن کے اصول کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اپنی پالیسی میں مکمل طور پر تبدیلی کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب تک خطے کے ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر مداخلت بند نہیں کریں گے, خطے میں امن نہیں آئے گا. بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک غیر معمولی بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے ہمسایہ ممالک میں مداخلت کی پالیسی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کے ثمرات اسے حاصل ہو رہے ہیں. بھارت اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ مسلح گروہوں کے ذریعے ان کے ملکوں میں مداخلت کا مرتکب رہا ہے. دوسری طرف پاکستان بھی بھارت کی خفیہ ایجنسی را پر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا رہا ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کی خاطر اپنے مشرقی اور مغربی ہمسایوں سے بہتر تعلقات چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس نے بھارت کے ساتھ مذاکرات بحال کیے ہیں اور افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں پاکستان کی پالیسی میں مکمل تبدیلی کا نتیجہ ہیں اور اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں.
پاکستان پچھلے 30-40 سال میں بلکہ اپنی 68 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ جو پہلے ہم نے پراکسیز کی صورت میں کردار ادا کیا یا ہم کانڈیوٹ بنے کسی نہ کسی انٹروینشن کا. اب پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدم مداخلت, امن کی, اس خطے میں استحکام کی بات کر رہا ہے بلکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے.
دسمبر میں اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت نے 2 طرفہ مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا, جبکہ اسی ماہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان کا مختصر دورہ بھی کیا تھا. تاہم جنوری میں پاکستان کی سرحد کے قریب واقع شہر پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ایک اڈے پر حملے کے بعد بھارت نے الزام عائد کیا تھا کہ اس حملے میں پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد ملوث ہے. پاکستان نے بھارت کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات کی بنیاد پر جیش محمد کے متعدد شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے دفاتر کی نشاندہی کر کے انہیں سیل کرنے کا عمل جاری ہے. ادھر افغانستان نے بھی اپنے ملک میں حالیہ مہینوں میں ہونے والے حملوں کا الزام پاکستان میں چھپے دہشت گردوں پر عائد کیا تھا. تاہم پاکستان نے ان الزامات پر کسی بڑے رد عمل کا اظہار کیے بغیر افغان قیادت کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی. اس سلسلے میں دسمبر میں پاکستان نے اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس منعقد کرائی تھی، جبکہ افغانستان میں امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے امریکہ، افغانستان، پاکستان اور چین پر مشتمل چار فریقی مذاکرات میں بھی شریک ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے اپنے کروز میزائل راد کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے بیان کے مطابق راد 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور خشکی اور سمندر میں پاکستان کو اہم صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہی ہیں جلیل اختر۔
پاکستان نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل راد کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق راد میزائل 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ میزائل انتہائی اعلیٰ درجے کے گائیڈڈ یعنی رہنمائی کا نظام رکھنے کے باعث زمین اور سمندر میں اپنے اہداف کو مکمل درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق زمین کے قریب پرواز کر کے ہدف تک پہنچنے کے باعث اس میزائل کا ریڈار پر سوراخ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی اسے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل مظہر جمیل نے اسے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ تجربہ اس میزائل کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ایسے تجربات اس ملک کی فوج کی طاقت کا ایک مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔
کروز ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، بڑے کم ممالک کے پاس ہے اور اس کی پرفیکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ سو نیچرلی یہ جب بھی نیا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کا پرفیکشن چیک کی جاتی ہے، اس کی ٹارگیٹنگ چیک کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کا نیویگیشن سسٹم چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کروز میزائل ہے یہ ریڈارز کو ڈیفائی کرتا ہے مگر ساتھ یہ ٹارگٹ جو کریٹیکل ٹارگٹس ہیں ان کو کرتا ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہے، آبویسلی اس سے آلسو اے فلیکسنگ اے مسل، کیونکہ آپ اپنی کیپیبلٹی کی کریڈیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ جب کوئی ٹیکنالوجیکل ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ لنکیجز بھی نظر آتا ہے کہ فار ڈیٹرنس سٹیبلٹی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ٹو کمیونیکیٹ ود یور سین اور ان سین ایڈورسریز۔
پاکستان اسے قبل بھی راد اور بابر کروز میزائلوں کے کامیاب تجربات کر چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال کے وزیر ماحولیات بھارت کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے علاوہ مسلمان قائدین سے بھی ملاقات کی ہے۔ مسٹر وشواوندرا پاسوان نے نیپال میں اقلیتی دلیت اور مسلمانوں کی صورتحال بہتر بنانے پر زور دیا۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
نیپال کے وزیر ماحولیات وشویندر پاسوان نے بھارت کا دورہ کر کے یہاں کے سیاسی لیڈروں اور مسلم شخصیات سے ملاقات کی اور حکومت نیپال کے اقدامات کے تعلق سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے دفاتر میں جا کر ان کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم اور مسلم مجلس مشاورت کے نو منتخب صدر نوید حامد نے ان سے مطالبہ کیا کہ نیپال میں اقلیتوں اور دلتوں کو قانون ساز اداروں اور ملازمتوں میں ریزرویشن دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال کے ان دو بڑے طبقات کے مابین اشتراک ہونا چاہیے اور نئے آئین کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ دور کیے جانے چاہیے۔ وشویندر پاسوان نے کہا کہ نیپال کی حکومت ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔
دیکھیے، اب یہ سمویدھان آ چکی ہے، پہلا سمویدھان کے سنشودھن کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں، دلت او بی سی مائنورٹی کو حق دینے کی بات ہے، وہ ریزرویشن کی بات آ رہی ہے، کچھ پارٹیاں سہمت بھی ہیں، کچھ پارٹیاں ان کو سوچ بھی رہے ہوں گے، چھلفل میں بھی رکھے ہوں گے، لیکن سمویدھان کے سنشودھن نیپال سرکار پرتیبدھ ہے، جو جائز لوگوں کا جنتاؤں کا مانگ ہے ان کو سمبودھن کرنے کے لیے سرکار پرتیبدھ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا آئین 6 مرتبہ لکھا گیا اور میں ایک سیکولر اور جمہوری ملک میں دبے کچلے اور محروم طبقات کے ریزرویشن کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نیپال میں 45 لاکھ مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی حاصل ہو۔ انہوں نے نیپال بھارت رشتوں کے بارے میں کہا کہ سرحد پر اہم مقامات پر اقتصادی ناکہ بندی کی وجہ سے باہمی رشتوں میں سرد مہری آئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ توانائی اور ماحولیات سمیت دیگر شعبوں میں بھی دونوں ملکوں کے مابین اشتراک و تعاون میں اضافہ ہونا چاہیے۔ याद रहे कि नए आइन के नफाज़ के बाद मधेशियों यानी गैर पहाड़ी बाशिंदों ने एहतजाज शुरू किया, जिसके सबब दोनों मुल्कों के दरमियान गाड़ियों की आमद और रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। ईंधन और लाजमी अशिया का नेपाल पहुंचना मुतासिर हो गया है। भारत का कहना है कि यहां के ट्रक ड्राइवर सिक्योरिटी खदशात की वजह से नेपाल के अंदर जाना नहीं चाहते, जबकि नेपाल का इल्जाम है कि नए आइन के नफाज के बाद भारत ने उस पर इक्तसादी नाकाबंदी थोप दी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत, जिसे खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात ने गिरफ्त में ले रखा है, दुनिया के उन ममालिक में शुमार हो रहा है जहां खवातीन पर तेजाब के हमलों की तादाद ज्यादा है। अगर आगरा से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अंजना पसरी चने एक ऐसे कैफे से रिपोर्ट अरसाल की है जो तेजाब हमलों से मुतासर खवातीन को नई जिंदगी दे रहा है और समाजी सतह पर बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है। सुनिए यह रिपोर्ट। आगरा में शिरोज हैंग आउट नामी कैफे एक मसरूफ जगह है। ये कैफे एक साल पहले खुला था। 15 साल की डॉली कुमारी ने उसके बाद से तफरी के लिए बाहर कदम नहीं रखा था, जब उससे उम्र में 20 साल बड़े एक शख्स ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था, और सिर्फ इसलिए कि डॉली कुमारी ने हमलावर की जानिब से ताल्लुकात उस्तवार करने की ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया था।
मैं चेहरा कवर करके चलती थी।
आई यूज्ड टू कवर माय फेस कंप्लीटली।
तरह से कवर करके
इवन माय आईज डिडंट शो।
आईज भी नहीं दिखे ऐसे कवर करके।
कैफेटेरिया में गुज़श्ता एक साल के दौरान सैकड़ों ग्राहकों से मिलने के बाद डॉली को अपना चेहरा सामने लाने में अब खौफ का सामना नहीं रहा है और वो अपनी तालीम भी जारी रखना चाहती हैं।
अब मुझे अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस जागता कहते हैं ना।
Now I have gathered confidence. I have so much courage now. I can say anything to anyone. I too have a life.
नई दिल्ली में कायम एक गैर सरकारी तंजीम स्टॉप एसिड अटैक ने ये कैफे एक साल कबल शुरू किया था और डोली की तरह की ऐसी खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जो तेजाब हमलों से मुतासर थीं। ज्यादातर तेजाब हमले खानदानी वजूहात या जायदाद के तनाज़ों के सबब किए जाते हैं या फिर जिनसी ताल्लुक की ख्वाहिश या शादी की पेशकश को मुस्तरद करने के सबब। अलोकी दीक्षित इस ग्रुप के एक बानी हैं। वो कहते हैं कि तेजाब हमले के बाद मुतासर शख्स जिस तरह समाज से कट जाता है, वो असल में हमले की तकलीफ से बड़ी तकलीफ है। वो इस तकलीफ का महज नारेबाजी और एहतजाज से अजाला नहीं करना चाहते, बल्कि मुतासर अफराद को बाकी दुनिया के साथ राह रस्म में मदद देते हुए तब्दीली चाहते हैं।
मतलब आपका चेहरा सब कुछ नहीं है।
You cannot ruin a victim's life by ruining their face.
स्टॉप एसिड अटैक के बानी अलोक दीक्षित कह रहे हैं कि ये वो सोच है जो हम तब्दील करना चाहते हैं। आपका चेहरा ही सब कुछ नहीं होता। आप मुतासर शख्स का चेहरा तबाह करते हुए उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। ज़िंदगी चेहरे से और आपके नज़र आने से भी आगे की किसी चीज़ का नाम है। यह पैगाम उन 10,000 गाहकों तक भी पहुंच रहा है जो शिरोज कैफे में दाखिल हो रही हैं। समाजी सतह पर कबूलियत ने 23 साल रूपा को भी ज़िंदगी का एक नया मकसद दिया है, जिस पर उसकी सौतेली माँ ने साल 2008 में तेजाब फेंक दिया था। वो अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लिहाजा अब वो जो कपड़े डिजाइन करती हैं इस कैफे पर उनकी भी नुमाइश की जाती है।
समाज हमें धीरे-धीरे
सोसाइटी इज स्लोली एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिंग अस।
रूपा कह रही है कि मुआशरा हमें आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है। वो हमारे पास आते हैं, हमारी कहानी सुनना चाहते हैं, हमारे पास बैठना और हमसे बात करना चाहते हैं। दिलजोई पर मबनी इस रद्दअमल के बाद तंजीम स्टॉप एसिड अटैक ने 3 नए कैफे नई दिल्ली, लखनऊ और उदयपुर में खोलने का मंसूबा बनाया है। ये एक ऐसे मुल्क में छोटा मगर मुतासर कुन कदम है जो खवातीन पर हमलों के खिलाफ इकदामात में इजाफा कर रहा है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमरीकी रियासत मिशिगन के गवर्नर ने मंगल के रोज शहर के रिहायशियों से इंतहाई माजरत की है जो तकरीबन 2 साल से ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सीसे की सतह इंतहाई ज्यादा है। तफसीलात के साथ मुदस्सरा मंजर। ये शहर फ्लंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
मिशिगन के गवर्नर रिक स्नाइडर ने लोगों से माफी मांगते हुए कहा,
टू यू द पीपल ऑफ फ्लंट आई से टुनाइट एज आई हैव बिफोर आई एम सॉरी एंड आई विल फिक्स इट।
आज रात मैं फ्लंट के लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है और मैं इसे दुरुस्त करूँगा, और इस अजीम रियासत के किसी शहरी को ऐसी तबाही का सामना नहीं करना चाहिए। हुकूमत नाकाम रही, वफाकी रियासती और मकामी रहनुमाओं ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। इन सब से बढ़कर मैं आपसे माजरत करता हूं कि मैंने आपको मायूस किया। आप इससे बेहतर हालात के मुस्तहिक हैं। आप जवाब तलबी का हक रखते हैं। आप ये जानने का हक रखते हैं कि आखिरी जिम्मेदारी मेरी है। ये अल्फाज थे मिशिगन के गवर्नर रिक स्नाइडर के। گورنر نے کہا کہ انہوں نے ریاست میں عہدیداروں کو تبدیل کر کے ان لوگوں کو جگہ دی ہے جو صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مشیگن کے قانون سازوں سے $2,80,00,000 طلب کیے ہیں تاکہ پانی کی بوتلیں فراہم کی جائیں، اسکولوں میں پانی کے کولر اور فاؤنٹن تبدیل کیے جائیں، اور سیسے کی بلند سطح سے متاثر ہونے والے بچوں کا علاج کیا جائے۔ اقتصادی طور پر مشکلات کے شکار فرنٹ کا انتظام ریاست کے مقرر کردہ ایک ہنگامی مینیجر کے سپرد تھا جب اپریل سن 2014 میں شہر میں پانی کی ترسیل کا نظام ڈیٹرائٹ کے نظام سے تبدیل کر کے قریبی دریائے فلنٹ سے منسلک کر دیا گیا، جس کے پانی میں نمکیات کی مقدار انتہائی زیادہ ہے۔ دریائے فلنٹ کے پانی میں سیسا شہر کے پائپوں سے شامل ہوتا ہے، جس سے پانی میں سیسے کی سطح بڑھ گئی اور یہی سطح بچوں کے خون میں بھی پائی گئی۔ تب سے شہر نے ڈیٹرائٹ سے پانی حاصل کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا، مگر انجینئر کہتے ہیں کہ پانی کی ترسیل کا نظام تبدیل کرنا پڑے گا اور اس پر $1.5 ارب لاگت آ سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کا کہنا ہے کہ سیسے کی زیادہ مقدار انسان کے اعصابی نظام، تولیدی نظام اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو ایسا نقصان پہنچا سکتی ہے جو درست نہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ رویے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ذہنی معذوری بھی۔ صدر باراک اوباما نے فرنٹ میں وفاقی سطح پر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور صحت عامہ کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے $50,00,000 دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے صدر محمد بخاری نے کہا ہے کہ بدعنوانی نے بوکو حرام کی بغاوت سے نمٹنے کی فوج کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایسے وقت کہی ہے جب متعدد سرکاری عہدیداروں کو بدعنوانی سے متعلق الزامات کا سامنا ہے۔ کرس سٹین کی رپورٹ سنیے لاگوس سے، مدثرہ منظر کی زبانی۔
وزیر اطلاعات لائی محمد نے کہا ہے کہ سابق صدر گڈ لک جوناتھن کی انتظامیہ کے عہدیداروں نے دہشت گردی کے خلاف مختص $1,000,000 بے جا خرچ کر دیے، اور جو رقم بوکو حرام کی بغاوت سے نمٹنے کے لیے فوج کو دی جانی تھی وہ مسٹر جوناتھن کے دوبارہ انتخاب جیتنے کی کوشش میں صرف کر دی گئی۔ یہ واضح ہے کہ یہ رقم دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے لیے تھی جو دہشت گردی سے لڑنے میں صرف نہیں ہوئی۔ بہاری نے گزشتہ برس نائجیریا کے صدر کا انتخاب ان وعدوں کی بنا پر جیتا تھا کہ وہ بدعنوانی ختم کریں گے اور بوکو حرام کو شکست دیں گے۔ حالیہ مہینوں میں جوناتھن کے متعدد سابق عہدیداروں کے خلاف بدعنوانی سے متعلق الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے سابق مشیر سامبو داسوکی پر الزام ہے کہ انہوں نے $2 ارب جعلی فوجی ٹھیکوں کی صورت میں دیے۔ وہ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ تام برلن میں قائم موسیکون نامی سیکیورٹی کی فرم کے یان سینٹ پیئر کہتے ہیں کہ بوکو حرام کے خلاف فوج کی ناکامی مکمل طور پر بدعنوانی کی وجہ سے نہیں کہی جا سکتی۔
The corruption part is indeed very true. Is it as large as to make it the sort of Dasuki the kingpin of it all and to
بدعنوانی حقیقتاً ایک وجہ ہے، مگر کیا یہ اتنی بڑی ہے کہ داسوکی کو اس کا راجا بنا دے اور بوکو حرام سے لڑنے میں نائجیریا کی فوج کو درپیش مسائل کی اصل وجہ بن جائے؟ میرا خیال ہے اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ سینٹ پیئر نے اس کی وجہ ایک سخت گیر کمان کو بتایا جس میں لچک نہیں اور جو باغی گروپ کے خلاف فرسودہ حربے استعمال کرتی ہے۔ نائجیریا کی حکومت نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ اس نے بوکو حرام کو شکست دے دی ہے، تاہم اس نے تسلیم کیا تھا کہ یہ گروپ مارکیٹوں اور بس اسٹیشنوں جیسے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا میں سرکاری حکام اور سیکیورٹی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے مزید حملوں کا سدباب کرنے کے لیے کچھ خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ جکارتا سے وائس آف امریکہ کے نامنگار برائن پیڈن کی رپورٹ سنیے بیجت چلانی سے۔
جکارتا میں جس کافی شاپ پر بم دھماکہ کیا گیا تھا اب اس کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس مقام پر لوگوں نے جو پھول لا کر رکھے تھے وہ بھی اٹھا دیے گئے ہیں۔ شہر کے سب سے پرانے اسٹور سرینا کے سامنے ایک مصروف چوک پر ایک بار پھر ٹریفک کا زور ہے۔ اس حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں 4 عسکریت پسند بھی تھے۔ اوجیک موٹر سائیکل ٹیکسی کے ڈرائیور محمد یونس نے دھماکوں اور فائرنگ کے بعد جو کام کیا اس کے لیے انہیں بے حد سراہا جا رہا ہے۔ دوسرے دھماکے کے بعد محمد یونس پولیس اسٹیشن کی طرف لپکے تاکہ ایک شدید زخمی عورت کے لیے مدد حاصل کر سکیں، حالانکہ اس وقت علاقے میں موجود حملہ آور بلا امتیاز ہر کسی پر گولیاں چلا رہے تھے۔ محمد یونس بتاتے ہیں، محمد یونس بتا رہے ہیں کہ میں نے ان خاتون کو اپنے ساتھ لیا اور بتایا کہ آپ روئیے مت، آپ ہمت کیجیے۔ یونس کو بعد کو معلوم ہوا کہ یہ خاتون اپنے بھانجے کے ساتھ تھیں جو اس دھماکے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ انڈونیشی مسلمانوں نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے مظاہرے کیے اور حکومت پر زور دیا ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند عسکریت پسندوں کا خاتمہ کیا جائے، جنہوں نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کہتے ہیں کہ وہ ملک میں سیکیورٹی قوانین کو سخت تر کر دیں گے تاکہ انڈونیشی افراد کو بیرون ملک انتہا پسند گروپوں میں شمولیت سے روکا جا سکے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے کارروائی کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کیا۔
The issue itself starting in 2013-2014 but there is no result. It's not part of the government priority.
دہشت گردی کے لیے ایک تجزیہ کار توفیق آندرے کہتے ہیں کہ دراصل یہ معاملہ 2013-2014 میں ہی شروع ہوا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ حکومت کی ترجیحات کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین دھمکی ایک خط میں دی گئی تھی جو بالی میں پولیس کو بھیجا گیا اور جس میں ایک حملے کے بارے میں خبردار کر دیا گیا تھا۔ حکام نے اس تفریحی جزیرے میں آنے والے سیاحوں اور رہائشیوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ چوکس رہیں، جبکہ خرید و فروخت کے مراکز اور دوسرے پرہجوم مقامات پر حفاظتی انتظامات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا بھر میں بشمول ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، ویتنام، شام، روس، ایران اور بعض دوسرے ممالک میں صحافی حضرات مشکلات سے دوچار ہیں اور آزادی اظہار خطرے میں ہے۔ صحافیوں کے تحفظ سے متعلق تنظیم نے بتایا ہے کہ سن 2014 میں 60 سے زیادہ صحافیوں کو ہلاک کیا گیا، سینکڑوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور درجنوں بدستور لاپتہ ہیں۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ حکومتوں نے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے جو حربے آزمائے ہیں ان میں سینسرشپ، ہراساں کرنے کی کارروائیاں، این جی اوز کے قوانین کو محدود کرنا اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کھلم کھلا دھمکیاں شامل ہیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے پبلک ڈپلومیسی اور پبلک افیئرز رچرڈ اسٹینگل نے، جو خود بھی ایک صحافی رہ چکے ہیں، آزادی اظہار کو انسانی حقوق کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہیں اس سے پہلے کئی عشروں میں کبھی اتنے گہرے اور شدید نہیں تھے۔ انہوں نے تین باتوں کی نشاندہی کی ہے: تصادم والے علاقوں میں اور دوسرے مقامات پر صحافیوں کو درپیش جسمانی خطرات، آمرانہ قیادت والے ملکوں میں آزادی اظہار کا سکڑتا ہوا ماحول اور گمراہ کن خبروں کی تشہیر۔ انڈر سیکرٹری اسٹینگل نے کہا کہ ماضی میں جو صحافی حقیقت کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کرتے تھے انہیں ایک اعتبار سے نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن اب وہ مختلف حکومتوں اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے یکساں طور پر نشانے پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریس کی آزادی کی حمایت امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے۔ یہ ان مسائل میں شامل ہے جس پر دنیا بھر کی حکومتوں کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات میں ہمارے سفارتکار باضابطہ طور پر توجہ مبذول کراتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ذاتی اور ڈیجیٹل سیکیورٹی اور نفسیاتی اور سماجی دیکھ بھال سے متعلق دنیا بھر میں صحافیوں کو تربیت مہیا کی جاتی ہے۔ امریکہ نے انٹرنیٹ فریڈم پروگرام کے لیے $10 کروڑ سے زیادہ کی رقم فراہم کی ہے تاکہ دنیا بھر میں خطرات سے دوچار ہزاروں سول سوسائٹی اور غیر جانبدار صحافیوں کو تربیت دی جا سکے اور انہیں ہنرمندی سے بہرہور کیا جا سکے۔ انڈر سیکرٹری اسٹینگل نے کہا کہ دہشت گرد گروپوں اور آمرانہ حکومتوں کی جانب سے جھوٹی معلومات کی بڑھتی ہوئی تشہیر کے جواب میں امریکہ مستعد ہے اور حقیقت احوال پر مبنی معلومات کی ترسیل کی گنجائش پیدا کرتا ہے اور سچائی پر مبنی خبروں کی بنیاد پر پروپیگنڈے اور جھوٹ کا پردہ چاک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مقصد کے لیے امریکہ دنیا بھر میں غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کی مالی، فنی اور وسائل سے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ اس کا جواب صدر اوباما کے اس بیان سے ملتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہری کی حیثیت میں صحافی حضرات ہم سب کو اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی حکومتوں سے متعلق سچ سے آشنا ہو سکیں۔ اس میں ہماری بھلائی بھی ہے اور یہ بات ہمیں استحکام بھی بخشتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت کے ایک مشاورتی گروپ نے سفارش کی ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کے ایک ممکنہ فائدہ مند ٹیکے پر مزید تحقیق جاری رکھی جائے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کتنا محفوظ اور با اثر ہے۔ ساتھ ہی اس مشاورتی گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے جو قطرے فی الوقت استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی جگہ نئی دواؤں کی ضرورت ہے۔ جنیوا سے عالمی ادارے صحت کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملیریا سے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جن میں اکثریت افریقی بچوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر ٹیکے کے بارے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے۔ ملیریا سے بچاؤ کے موجودہ ٹیکے سے کچھ امیدیں بندھی ہے، تاہم اس مشاورتی گروپ کے مطابق اس سے پہلے کہ اس کا باضابطہ استعمال شروع کیا جائے اس پر مزید تحقیق اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کو مکمل تحفظ پہنچانے کے لیے 4 خوراک کی ضرورت ہے۔ پہلے 3 خوراکیں 1-1 مہینے کے وقفے سے دی جاتی ہیں، جبکہ چھوٹی خوراک 18 مہینے کے بعد دی جاتی ہے، اور مسئلہ یہیں پیدا ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ جان ایبرنسن کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو 4 کی 4 خوراکیں دی جاتی ہیں ان میں تقریباً 30% کے لیے یہ مؤثر ہوتی ہے، تاہم وہ بچے جن کو چھوٹی خوراک کسی وجہ سے مہیا نہیں ہوتی ان کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ 4 کی 4 خوراکوں کی ضرورت ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ 4 خوراک کا بر وقت اہتمام کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ بچوں سے عام طور پر مستقل رابطے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تاکہ طبی نقطۂ نظر سے ان پر نظر رکھی جا سکے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کئی برسوں تک اس ٹیکے پر وسیع بنیاد پر مطالعے کی ضرورت ہے، جن میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو شریک کیا جائے۔ عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے کے استعمال پر بھی نظر ثانی کی جانب توجہ دلائی ہے تاکہ ان کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیو کا دنیا سے تقریباً خاتمہ کیا جا چکا ہے، اور پاکستان، افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ سبھی ممالک اس بیماری سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ان 3 ملکوں میں اب بھی پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے، جس میں بہرحال بعض دشواریوں کا بھی سامنا ہے۔ اس موضوع پر ہم کئی پروگراموں میں گفتگو کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خط آپ کے، آپ کے خطوں، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کے یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے۔ مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک، پیشکش مدثرہ منظر۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، اور ہمارے اسٹوڈیو انجینئر ہیں آریش شریگس۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ.